بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحاويك شرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه، فرماته: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. اسی جملے کے تعلق سے ہم نے پچھلے درس میں بھی چند اہم باتیں بیان کی تھی. علامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ کے بعض اقوال ان خوبصورت جملوں کے تعلق سے بیان کیے تھے. آج کی نشست میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں ایسے بعض اہم باتیں بیان کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے، امام صاحب امام ابو جعفر الطحاوی فرماتے ہیں، کسی اہل قبلہ کو گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہ کہیں گے جب تک کہ وہ اس گناہ کے فعل کو حلال نہ سمجھے. ہم اس بات کے قائل نہیں کہ ایمان والے کو گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. یہ دو جملے تھے. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلم رحمک اللہ و ایانا، امام صاحب فرماتے ہیں یہ جان لو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر اور مجھ پر بھی رحم فرمائے، اور میں بھی یہی دعا کرتا ہوں سب کے لیے، کہ تکفیر اور عدم تکفیر کا باب ایسا باب ہے جس میں بہت سارا فتنہ اور آزمائش ہوئی ہے امت میں، اور اس میں افتراق بھی بہت ہوا ہے، اور بہت سارے آراء بھی سامنے آئے ہیں، اور دلائل بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے پیش کی گئی ہیں. لوگوں کی اس موضوع کے تعلق سے، یعنی تکفیر کے تعلق سے مختلف اقوال ہیں، جن میں بعض ایسے لوگوں کے مقالات ہیں جن کا عقیدہ فاسد ہے، جو حق کے مخالف ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، یعنی ایک گروہ نے یہ کہا کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کریں گے، اور انہوں نے تکفیر کی نفی کر دی عمومی طور پہ. یہ جانتے ہوئے بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ اہل قبلہ میں منافقین بھی موجود ہیں جو یہود و نصارہ سے بھی بڑھ کر کافر ہیں. اس کی گواہی قرآن مجید، سنت اور اجماع میں موجود ہے. اور بعض ایسے ہیں جو زبانی کلمہ پڑھتے ہیں ظاہراً، مسلمانوں کو اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے اور اس نے واجبات ظاہرہ متواترہ کا انکار کیا، یا محرمات ظاہر متواترہ کا انکار کیا، تو ایسا شخص سے توبہ کروائی جائے گی. اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے قتل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ شخص کافر اور مرتد ہو جاتا ہے. اسے کہتے کفر الاستحلال، جیسے پہلے میں بیان کر چکا ہوں. وہ پھر نفاق کے تعلق سے بات کی ہے، اور پھر امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں امام الخلال نے فی کتاب السنہ، خلال کی کتاب السنہ معروف اور مشہور کتاب ہے عقیدے کے تعلق سے، ان میں اپنی سند سے امام الخلال جو ہیں امام محمد بن سیرین تک سند لے کے جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ معروف تابعی فرماتے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں میں سے جو بہت ہی جلدی ارتداد یعنی ردت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، وہ اہل الاہواء میں سے ہیں، جو بہت ہی زیادہ کفر کے گڑے میں گر جاتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کافر ہو جاتے ہیں، اہل الاہواء میں سے سب سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور سب سے جلدی کفر کہ دلدل میں غرق ہونے والے اہل بدع اور اہل اہوا ہوتے ہیں. اور اس آیت کریمہ کے تعلق سے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت انہی کے تعلق سے نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں خوض کرتے ہیں اور ان میں اپنی مرضی سے باتیں نکالتے ہیں، آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، غلط بیانی کی جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرے. اعرض عنہم، چھوڑ دے. کب تک؟ جب تک کہ وہ اس بات کو چھوڑ کر کوئی اور بات نہ کر لے. یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کی آیات کو کھیل تماشے کی بات نہیں ہے، کوئی عوام مخلوق کی بات جیسے کوئی عام بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اس کا اپنی قدر ہے، اپنے احترام ہے، اپنا مقام ہے. مخلوق ضعیف اور حقیر اور فقیر، کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اپنی مرضی سے کوئی باطل تعویلات، فاسد تعویلات پیش کرے، یا اپنی مرضی سے مذاق اڑاتی رہے اور استہزاء سے کام لے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، آیت کریمہ جو ہے ان لوگوں کے تعلق سے جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن آیات قرآنی، اللہ تعالیٰ کی آیات کا احترام نہیں کرتے. وہ کون ہیں؟ وہ ایسے لوگ منافقین. کلمہ پڑھ لیا کہ نہیں، آیات کا احترام نہیں کرتے، قرآن کا کوئی احترام، دین کی کوئی قدر نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی قدر نہیں کرتے. انہیں قرآن کی مجید کی کیا قدر کرنی ہے؟ جن کے دل میں اصل میں کفر ہے، زبان سے صرف کلمہ پڑھا ہے، تو زبانی کلمہ ان کا کیا فائدہ؟ اصل کلمہ جو ہے وہ دل کو پاک کرتا ہے. یاد رکھیں، کلمہ کے اصل تاثیر زبان پہ نہیں ہے. زبان سے تو ہم پڑھتے ہیں کلمہ، لیکن اس کا جب تک دل پہ اثر نہ ہو، دل اس سے پاک نہ ہو جائے شرک سے اور کفری عقائد سے، تو ایسے کلمہ کا فائدہ کیا؟ الغرض، پھر یہ امام صاحب فرماتے ہیں، اسی وجہ سے بہت سارے ائمہ میں سے لوگوں نے اطلاق القول، مطلقاً تکفیر کی نفی نہیں کی کہ کوئی کافر ہو نہیں سکتا. مسلمان کلمہ پڑھ لے پھر جو کچھ بھی کرے اس کی مرضی ہے، کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت جماعت کا، کہ انہوں نے مطلقاً تکفیر سے منع کیا ہو. بلکہ یہ کہا جاتا ہے، لا نکفرہم بکل ذنب، ذرا غور سے کریں، ہر گناہ سے تکفیر نہیں کی جاتی، کما تفعلہ الخوارج، جیسا کہ خوارج نے کیا ہے. کہ ہر کبیرہ گناہ سے کفر لازم آتا ہے؟ یعنی شرابی بھی کافر ہے، زانی بھی کافر ہے، سود خور بھی کافر ہے، قطر رحمی کرنے والا بھی کافر ہے. الغرض، ہر گناہ، کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، یہ تو خوارج کا منہج ہے. تو رسول جماعت کا کیا راستہ ہے؟ تو اس میں قید لگانی ہے. بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ لا نکفرہم بکل ذنب، بکل ذنب. امام ابو جعفر الطحاوی نے کیا فرمایا ہے؟ ولا نکفر احد من القبلہ بذنب. بذنب و بکل ذنب میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں، اب ادب دیکھیں آپ. اب امام جعفر الطحاوی یہی چاہتے ہیں لیکن تعبیر میں غلطی ہو گئی. اب اس تعبیر کی غلطی بہت دور تک لے جاتی ہے. یہ تکفیر تو کرتے نہیں ہیں، یعنی مرجیہ کا منہج ہو گیا نا، تو مرجیہ سے تو ویسے وہ بری ہیں، بار بار بیان کر چکے اس اپنے عقیدے میں. اب دیکھیں امام صاحب کیا فرماتے ہیں. امام ابن المزحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وفرق بین النفی العام ونفی العموم. بکل ذنب نفی کس چیز کی ہے؟ عام ہے، ٹھیک ہے نا، اور ذنب عموم ہے. دیکھیں فرماتے ہیں، واجب کیا ہے؟ نفی العموم، یہ واجب ہے. جو خوارج کے قول کے مخالف ہے، جو ہر گناہ کبیرہ سے کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، تو بذنب سے لا نکفر احد من قبلۃ بذنب درست ہے، یا بکل ذنب درست ہے؟ بکل ذنب درست ہے. تو فرماتے ہیں، ولہذا واللہ اعلم، فرماتے ہیں اور اسی وجہ سے اللہ بہتر جانتے ہیں، قید و رحمہ اللہ بقول ما لم يستحل له، وفي قول ما لم يستحل اشارة الى ان مراد من هذا النفي العام لكل ذنب من ذنوب العملية لا العلمية. تو اس سے مراد وہی، یعنی بكل ذنب مراد، لیکن تعبیر سے غلطی ہو کے ذنب کی بات کر لی. وفيه اشكال، اس جملے میں تو اشکال ہے، اگر ذنب کی بات کرتے بكل کی قید نہ لگائیں. وفيه اشكال، فان الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم. تو اصل جو تکفیر ہے وہ ہر گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، بعض ایسے خاص گناہ ہیں جن کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے کفر لازم آتا ہے، جن کو نواقض الاسلام کہا جاتا ہے. لیکن ادب دیکھیں، فرماتے فیہ اشکال، یعنی اس تعبیر میں ایک مشکل ہے، زبان درازی نہیں کی. جیسے کہ بعض علماء کا احترام نہیں کرتے، جب ایک سنی عالم ہے تعبیر کی غلطی ہو گئی تو تھوڑا سا طالب علم کو ذرا سمجھ کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، بے نظر ثانی کی ضرورت ہے، اس جملے میں اشکال ہے یا کچھ ابہام ہے، مزید وضاحت کی ضرورت ہے. کتنی الفاظ ہیں، یہ غلط بیانی کی گئی ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ منہج حق کے خلاف ہے، یہ عالم جو ہے یہاں پہ غلطی کر دی ہے، یہ بھی لفظ ہے وہ بھی لفظ ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ کی تعبیر سے آپ کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں. شہد کو بعض لوگ شہد کہتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں شہد کی مکھی کی الٹی. آپ کیا پسند کرتے ہیں، آپ کیا کھانا چاہتے ہیں، شہد کھانا چاہتے ہیں یا شہد کی مکھی کی الٹی کھانا چاہتے ہیں؟ جی الٹی کیوں نہیں کھانا، وہ بھی تو شہد ہے. فرق کیا ہے تعبیر کی؟ ایک شخص آپ کو یوں دیتا ہے پیالہ، خوبصورت سا ڈیکوریٹڈ پیالہ دیتا ہے، اس میں شہد ہے، کہتے ہیں جناب یہ شہد کی مکھی کی الٹی ہے، نوش فرمائیں. نوش فرمائیں گے کیا کہیں گے؟ بھائی اللہ کو جزائے خیر، آپ ہی نوش فرمائیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ ٹوٹے پھوٹے برتن میں شہد ڈال کے دیتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ شہد ہے. آپ دعا بھی کریں گے لیں گے بھی، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ فرق کس چیز میں ہے؟ اس تعبیر کی غلط. زبان بڑی نعمت ہے زبان واللہ، اور یہ زبان جو ہے انسان بہت برے دن دکھاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو امام صاحب فرماتے ہیں اعمال القلوب جو ہیں، اعمال الجوارح تبع ہیں، اعمال القلوب بھی لازمی ہیں، تو پھر اس معاملے کو بیان کیا. پھر آگے فرماتے ہیں اگلے جملے کے تعلق سے ولا نقول لا يضر مع الايمان الذنب لمن عمله الى اخر كلامه. فرماتے ہیں یہ مرجیہ کا رد ہے، پہلے رد تھا خوارج کا اور معتزلہ کا، یہاں پہ اس جملے میں مرجیہ کا رد ہے، جو کہتے ہیں ایمان کے ساتھ کوئی بھی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ مومن ہیں، کوئی گناہ کر دیں، آپ کی مرضی ہے، جب ایمان ہے تو کوئی ضرر کوئی نقصان پہنچ نہیں سکتا. آپ شراب پئیں، زناکاریاں کریں، بدکاریاں کریں، ایمان میں فرق نہیں پڑتا، آپ کا ایمان ویسے کے ویسا رہے گا. جیسا کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا، اسی طریقے سے کفر کے ساتھ کوئی فرمانبرداری نفع نہیں پہنچاتی. کفر کے ساتھ کوئی بھی فرمانبرداری فائدہ پہنچاتی ہے؟ نہیں پہنچتی. یہ بات درست ہے، لیکن کیا ایمان کے ساتھ کوئی بھی گناہ نقصان نہیں پہنچاتی، بات درست ہے؟ نہیں. تو انہیں عقل سے ترازو عقل ہے، عقل کی بنیاد پر تولا ہے. پہلے دوسرا جملہ جب ٹھیک ہے تو پہلا کیوں غلط ہے؟ پہلا کیوں غلط ہے؟ کیونکہ یہاں پہ نصوص ہے قرآن سنت کی روشنی میں، اور نصوص آگے ہیں عقل کے، انہوں نے عقل کو آگے کیا نقل کے. اور یہ طریقہ ہمیشہ جہمیوں کا، جو مرجی ہیں جہمیوں کا رہا ہے، معتزلہ اور کلابیہ اشاعبت جتنے بھی اہل الکلام والے ہیں ان کو یہی طریقہ رہا ہے، یہ واضح ثبوت ہے. فرماتے ہیں یہ ایک طرف ہے مرجیہ جو ہیں، اور دوسری طرف خوارج ہیں جو کہتے ہیں ہر گناہ کبیرہ سے تکفیر کرتے ہیں مسلمانوں کی، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اس کا عمل اکارت ہو جاتا ہے کبیرہ گناہ سے، ایمان میں سے کچھ سب باقی نہیں رہتا. خوارج کہتے ہیں ایمان سے خارج ہو گیا اور کفر میں داخل ہو گیا، معتزلہ کہتے ہیں ایمان سے خارج ہو گیا، کفر میں داخل نہ ہوا، اور دو منزلت کے بیچ میں ایک منزلت میں ہے، اور آخرت میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں عذاب علیم کا مستحق رہے گا. پھر آگے انہوں نے اس کی نفی بھی کی ہے کہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جس کے دل میں ذرے برابر بھی ایمان ہے یا رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی ہے تو ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوئے اور ان کو سزا ملی، اور ایمان کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکالا گیا. ایمان کتنا باقی رہا؟ رائے کے دانے کے برابر یا ذرے کے برابر. ایمان کم کیوں ہوا؟ نافرمانی کی وجہ سے. اس کا مطلب ایمان کیا ہے؟ یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، جیسا کہ اسلام جماعت کا عقیدہ ہے. دیکھیں یہ نور ہے علم کا، اسلام جماعت کا عقیدہ قرآن سنت کی روشنی میں جب بیان کیا جاتا ہے تو سر نصوص کو ایک ساتھ بیان کیا جاتا ہے. مجھے بتائیں کہاں کا انصاف ہے، ادھوری نصوص کو لے لیں اور ادھوری کو چھوڑ دیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ گمراہی ہے، وہ گمراہی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. خوارج نے یہی راستہ اپنایا، آیات وعید کو لے لیا، وعید کو چھوڑ دیا، عذاب کی آیات کو لیا اور خوشخبری کی آیات کو چھوڑ دیا. معتزلہ نے بھی یہی راستہ اختیار کیا. مرجئہ نے کے برعکس وعید کی آیات کو لے لیا اور وعید کی آیات کو چھوڑ دیا. اسن جماعت نے کیا کیا, دونوں آیات کو ایک ساتھ لیا, پھر فیصلہ انہوں نے کیا. سبحان اللہ. پھر آگے فرماتے ہیں جس نے ایک پھر مثال دی, جس نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے, کافر ایسا شخص, امام صاحب فرماتے ہیں, اور جس نے یہ کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا جنت میں, ایسا شخص بھی کافر ہے. اچھا, فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے مناظرہ کیا کچھ عرصے تک, یہاں تک کہ میری اور ان کی رائے کا اتفاق ہو گیا اس بات پر کہ جس نے یہ کہا کہ قرآن مجید مخلوق ہے وہ کافر ہے. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید مخلوق ہے, فتنے کا زمانہ, اور یہ قول بہت معروف و مشہور ہو چکا تھا, کئی لوگ اس قول سے متاثر بھی ہو گئے, ان میں امام صاحب بھی شامل تھے. لیکن بعد میں جب دیکھیں شاگرد کیسے, ایسے خوبصورت شاگرد بھی ہوتے ہیں, اپنے امام صاحب کو غلط دیکھا تو خاموشی اختیار نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, تعظیم شخصیت کی نہیں کی جاتی, یہ قاعدہ یاد رکھ, بار بار میں بیان کرتا ہوں, تعظیم حق کی جاتی ہے. جب قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کے استاد ان کے امام سے غلطی ہو رہی ہے عقیدے میں, تو فوراً چھوڑ نہیں دیا, بھائی تم جاؤ, لکم دینکم ولی دین, بھائی تم جاؤ, تمہارا کام جانے, تم بدعقیدہ ہو چکے. نہیں, نصیحت کا ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ کے والد سے غلطی ہوتی فوراً گھر نہ چھوڑ کے چلے جائیں, یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. اپن حق ادا کر رہے ہیں تو نصیحت کریں, سمجھائیں. فرماتے ہیں میں کافی عرصے تک میں ان سے بات کرتا رہا, یہاں تک کہ میری اور ان کی رائے دونوں ایک جیسی ہو, متفق ہو گئیں, اور اسی کو بڑا پن کہا جاتا ہے کہ حق کو قبول کریں, اپنے آپ کو نہ دیکھیں کہ میں کون ہوں, بھئی یہ تو میرے شاگرد, یہ مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ اس کی بات مانوں میں. ٹھیک ہے, قرآن مخلوق ہے, مخلوق ہے, میں تمہاری بات کیوں مانوں بھائی, میرے پاس دلائل, تمہارے پاس بھی دلائل ہیں. لیکن نہیں, ہمیں سلسل جماعت کے علماء کے یہی طریقہ رہا ہے کہ اپنا سر خم کر دیتے ہیں دلائل کے سامنے. یہ الگ بات ہے کہ تحقیق کا وقت درکار ہوتا ہے, اور یہ کبھی نہ سمجھنا کہ کیونکہ مجھے جلدی سمجھ آ گئی ہے تو میں بڑا عالم ہوں. آپ کا کمال نہیں ہے, اس رب کا کمال ہے جس نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے, اس محض اسی کا فضل و کرم ہے کہ آپ کو آسانی سے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جیسے عظیم عالم جو ہے, ان کو سمجھ میں ذرا دیر سے آئی. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, شاگرد کو پہلے سمجھے, استاد کو بعد میں سمجھے, آ گئی نا بات. یہ ہے تو ہمیشہ میں بات کرتا ہوں, کسی بھی شخص کی ابتدائی کمزوری نہ دیکھیں, اس کی انتہا کے کمال دیکھیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کے علماء میں سے ہیں. ہاں, ان سے غلطی ہوئی جیسے کہ آگے بھی بیان ہوگی, ایمان کی تعریف میں ارجاء ان کو مرجئۃ الفقہاء میں شمار کیا گیا ہے, ان سے غلطی ہوئی ہے, اور یہ غلطی جو ہے اس کے تعلق عقیدے سے بھی ہے, اور لیکن اجمالی طور پہ اس مسئلے کے علاوہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ درست ہے, اور رسول جماعت کے علماء نے ان کے عقیدے کو اپنایا ہے, ان کے عقیدے کی شرح بھی کی ہے, فقہ اکبر کی شرح ہے, اور دیگر جو ان کے اقوال جو عقیدے کے تعلق سے ہیں. یہ اجتہادی غلطی ان سے ہو گئی ہے, اجتہادی غلطی سمجھی گئی ہے, کیونکہ انہوں نے اجماع کی مخالفت کی ہے, اور اجماع کی مخالفت جب کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا قول مردود ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو, قول نہیں لیا جاتا لیکن اس کی امامت باقی رہتی ہے, اس کا مقام باقی رہتا ہے, کیونکہ بنیادی طور پر اہل سنت میں سے ہے. الغرض تو ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے ان کو نصیحت کی, بات نصیحت سے مناظرے کے حد تک چلے گئی, یعنی مناظرے میں کیا دلائل سامنے آمنے سامنے لے کے جاتے ہیں نا, دلائل پیش کی, میں نے اپنی, انہوں نے اپنی, تو آخر میں رزلٹ یہ نکلا کہ دلائل جو قرآن مجید کے تعلق سے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, مخلوق نہیں ہے, واللہ ان دلائل سے بہت ہی زیادہ قوی ہیں اور واضح ہیں جن میں معتزلہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے, آدھ مخلوق نہیں ہے, وہ کوئی بالکل ضعیف دلائل ہیں, وہ دلائلیں نہیں, لیکن لوگ ان کے ذہن نے ایسے مانا تو لوگوں نے مان لیا. الغرض شخصیت پرستی نہ کریں, اندھی تقلید نہ کریں, اگر آپ حنفی ہیں امام بحفر رحمۃ اللہ کی آپ تعظیم کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ان کو کوئی قدر و قیمت آپ کے دل میں اگر موجود ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ امام قاضی ابو یوسف نے ایک مسئلے میں بھی جب غلطی ہوئی مراجعہ کیا, آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید نہیں کی, ان سے بات کی, ان کو سمجھایا, یہاں تک کہ الحمدللہ ان کا عقیدہ درست ہوا. اور جو آج امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے عقیدے کو چھوڑ کر امام ابو منصور ماتوریدی یا امام حسن اشعری کے عقیدے کو لے چکے ہیں, جو باطل عقائد تھے ان کے, یعنی امام حسن اشعری کو توبہ کرنے سے پہلے کے جو کلابیہ کا عقائد تھے, جو کہتے قرآن آدھا مخلوق نہیں ہے, تو حقیقتاً ان کا یہ قول ثبوت دیتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے, لیکن جرت نہیں کر سکے جیسے کہ معتزلہ نے جرت کی ہے. آدھا مخلوق نہیں, کیا ہوتا ہے, یا ہے یا نہیں, یہ بات ختم ہے. بیچ والا قول زیادہ خطرناک ہوتا ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, پھر کسی شخص سے معین کی تکفیر کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ درست نہیں ہے. کسی شخص کی متعین تکفیر بغیر حجت قائم کرنے کے نہیں ہوتی. عمومی طور پہ جس نے بھی کہا قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے, خصوصی طور پہ اگر کسی نے کہا ہے تو اس کے لیے حجت قائم کرنا ضروری ہے. اور یہ بھی کبھی نہ سمجھیں کہ اگر کسی شخص سے کوئی کفری عقیدہ کفری بات ہوئی تو کبھی سدھرے گا نہیں. یہ کبھی نہ کہیں فلان شخص ہے, یہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے, یہ بد عقیدہ شخص سے کبھی سدھرے گا نہیں, کبھی جنت میں جا نہیں سکتا. کبھی ایسی بات نہ کرنا. جنت کا حکم لگانا, ہدایت کی بات کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, نہ ہماری بس کی بات ہے. ہمارا طریقہ ہے, ہمارا کام ہے نصیحت کرنا. وذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, ان کے دل کیسے ہیں ان کے رب کے حوالے سے, ان کو پیدا کیا ہے. ہمارا بات ہے, ہمارا کام ہے نصیحت کرنا. لوگوں کے دلوں میں حق بات کو زبردستی ٹھونسنا ہمارا کام نہیں ہے. لوگوں کے دلوں کو پھیرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. دلائل آپ کو آتی ہیں بیان کریں, نہیں آتی تو آپ کسی سے جھگڑا نہ کریں, بحث مباحثے نہ کریں. اگر آپ کے پاس ہمت ہے, جرت علم سے ہوتی ہے, صرف زبان کی طاقت سے نہیں ہوتی, یا زبان کی چلاکی سے نہیں ہوتی, یا ذہانت کی بنیاد پہ نہیں ہوتی, آپ کے پاس علم ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ علم ہے, یہ روشنی ہے کہ صاحب کے سامنے انہوں نے بیان کیا ہے, یہ علم کی طاقت ہے کہ استاد بھی مان لیتا ہے کیونکہ نور ہے علم کا. تو اس لیے میں یہی گزارش ہے کہ آپ دلائل کو یاد کیا کریں جتنی آپ سے زیادہ ہو سکے. درس میں آنے سے مقصد یہ ہے کہ آپ سنتے ہیں چلے جاتے ہیں بھول جاتے ہیں, کیا فائدہ ہوا. دلائل کو آپ ہمیشہ یاد رکھنا ہے, اور ایسی دلائل یاد رکھیں جتنی بھی عقیدے کے مسائل ابھی بیان کر چکے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں ہم لوگ الحمدللہ, جتنی مسائل عقیدے کے آپ ذہن بنا لیں, اپنے فنگر ٹپ سے آپ یاد کرنا شروع کر دیں, واللہ مشکل نہیں ہے, وقت درکار ہے, مشکل نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ناممکن ہے بھائی, 120 کے قریب مسائل ہیں تقریباً, جو بڑے بڑے مسائل ہیں, 120 مسئلہ دلیل کے ساتھ یاد کروں گا میں تو پاگل ہو جاؤں گا. اللہ کے بندے آپ کو پتہ ہے کہ انسان ایک دن میں کتنی آئیڈیاز سوچ سکتا ہے؟ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے پتہ ہے؟ نیو آئیڈیاز, پرانے نہیں, صرف نئے, 300 سوچ سکتا ہے. اگر انسان انوینشن پہ آ جائے تو روزانہ 301 انسان نئی چیز ایجاد کر سکتا ہے, نیو آئیڈیاز. اور اس کے دماغ میں یہ جو ہارڈ ڈسک نے بنائی ہے نا, اس میں کچھ ہوتا بھی نہیں. ہاں تھوڑا سر میں درد ہوتا ہے, ریسٹ کریں, 5 منٹ آنکھیں بند کر کے لیٹیں, لمبے سانس لیں, ٹھیک ہو جائے گا. اب تو گولیاں بھی آ گئی ہیں, اب تو بہت سارے اور بھی چیزیں آ گئی ہیں نا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کبھی نہ سمجھنا کہ زیادہ پڑھنے سے یا زیادہ دلائل یاد کرنے سے, قرآن سنت کے دلائل آپ کا دماغ خراب ہوگا. نہیں واللہ, دماغ ان کا خراب ہوتا ہے جو گانے گاتے ہیں, دماغ ان کا خراب ہو جائے جو اسٹوریاں پڑھتے ہیں, اسٹوریاں یاد کرتے ہیں, یا جو رائٹرز ہیں جھوٹی کہانیاں لکھتے ہیں, ان کے دماغ نہیں خراب ہوتا. دماغ خراب ہو جائے تو جب آپ دلائل یاد کرتے ہیں. عجیب سا بھی بعض لوگوں کی منطق ہے, سمجھ نہیں آتی. بھائی آپ انہیں نہیں یاد کرنا نہ کریں, لیکن یہ تو نہ کہیں کہ بھائی دماغ خراب ہو جائے تو اتنی کیسے یاد کریں گے. جس نے کہا نہیں ہو سکتا وہ کر نہیں سکتا, جس نے کہا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا وہی بہت کچھ کر لیتا ہے. تو ہم ان میں سے ہیں جو کہتے ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے. بارک اللہ فی. پھر امام صاحب دلیل کے طور پر ایک روایت بڑی خوبصورت قصہ بیان کرتے ہیں کہ ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ایک قصہ ہے کہ دو ایسے بھائی تھے بنی اسرائیل میں سے, ایک شخص بڑا گنہگار تھا اور دوسرا بڑا عبادت گزار تھا. گنہگار عبادت گزار, تو جو گنہگار تھا گناہ کرتا رہتا تھا, اور جو عبادت گزار تھا اسے نصیحت کرتا رہتا تھا. ایک مرتبہ گناہ کرتے ہوئے عبادت گزار بھائی نے اسے کہا, تم باز نہیں آتے گناہوں سے, اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. بس اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. گنہگار بھائی نے یہ کہا, بھائی مجھے چھوڑا, میں جانوں میرا رب جانے, بھائی گناہ مجھ سے ہو جاتا ہے, میں جانوں میرا رب جانے, مجھے چھوڑ دو. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں میرے اوپر رقیب بنا کر بھیجا ہے؟ تو اس شخص نے جواب میں یہ کہا, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا اور تمہیں جنت میں داخل نہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روح قبض کی, موت آ گئی, دونوں کو مر گئے. اللہ رب العالمین کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے کہا جو عبادت گزار تھا, جو جدوجہد کرنے والا تھا, کیا تم جانتے تھے کہ میں نے اس کے ساتھ یہی کرنا تھا؟ کیا تم اس چیز پہ قادر تھے جو میرے ہاتھ میں تھا, یعنی تمہاری مرضی تھی یا میری مرضی تھی؟ اور اس گنہگار سے کہا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور دوسرے سے کہا اذهبوا به الى النار, اسے جہنم کی طرف لے کے جاؤ. سیدنا ابو رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں اس قصے کے فرماتے ہیں, والذی نفسی بیده, اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں, جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس نے ایسی بات کی, ایسا جملہ منہ سے نکالا جس کی وجہ سے اس کی دنیا آخرت دونوں ہی ختم ہو گئی. پھر آگے فرماتے ہیں, بعض ایسے گناہ ہیں جو ان کو کفر کہا گیا ہے, ان کے بارے میں پھر ہم کیا کہیں؟ اگر گناہ کرنے سے کفر نہیں ہوتا, جیسے کہ گناہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایمان میں, جیسے کہ مرجیہ کہتے ہیں, یا گناہ کرنے سے کفر اکبر لازم آتا ہے, تو پھر بعض ایسے گناہ ہیں جو ان کے بارے میں کفر کہا گیا کہ پھر بھی اسلام باقی رہا, اس کے بارے میں تم لوگ کیا کہو گے؟ تو اس اشکال کے جواب میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کفر اصغر ہے, اور اس کی پھر بعض دلائل بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے تو تک فیصلہ نہیں کرتا وہ لوگ کافر ہیں. پھر اس طریقے سے فاسق اور ظالم کا لفظ بھی آیا ہے دوسری آیات میں. پھر احادیث بیان کرتے ہیں کہ مومن کو گالی دینا فسوق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے, متفق علیہ حدیث میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے مرنے کے بعد, میری وفات کے بعد ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے رہنا, کافر نہ بن جانا. تو اس روایت میں بھی یہ ہے کہ قتل کرنا کو کفر کہا گیا ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہو جاتا ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. پھر اس طریقے سے مختلف دلائل لے کے ہیں جس کا تعلق کفر اصغر سے. پھر جواب میں اس اشکال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے سب کا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ کفر اکبر کا مرتکب نہیں ہوتا. وہ کفر اکبر جو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے, جیسے کہ خوارج نے کہا. اور اگر یہی عقیدہ ہوتا یا ان کی بات اگر درست ہوتی خوارج کی کہ کبیرہ گناہ سے کفر اکبر لازم آتا ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے, تو پھر زانی, تو پھر جو قصاص ہوتا ہے قاتل کا, تو اس کی معافی کیوں ہے یا قصاص کیوں ہے؟ اگر کفر لازم آتا تو کفر کا بدلہ کیا ہے؟ مرتد کی سزا کیا ہے؟ موت ہی ہے. تو قصاص کہاں سے آ گیا؟ اسی طریقے سے حدود تعزیرات کیوں ہیں, حد کیوں قائم کیا جاتا ہے زانی پہ؟ اگر زانی کرنے والا کافر ہوتا, زنا کرنے والا کافر ہوتا, تو بھی سزا کیا تھی؟ کوڑے مارنا یا قتل کرنا؟ زانی کون سا؟ بغیر شادی شدہ, کیونکہ محسن جو ہے تو اس کو تو پتھر مارے ویسے قتل کرنا ہے. اور جو زانی محسن کو شادیوں کو پتھر مارے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ کافر ہے, اس لیے اس کی سزا ہی موت ہے. جیسے قاتل کو سزا موت ہے اس لیے کہ وہ کافر بن چکا ہے, تو ہر سزا موت کافر کے لیے نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں مقاتلہ ہوتا ہے, اگر قتل کرنا مسلمان کو کفر ہوتا, کفر اکبر جیسے کہ حدیث میں ہے کہ کافر ہے, کیا کفر اکبر ہے؟ اگر کفر اکبر ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, جب دو گروہ مومنوں سے آپس میں لڑیں قتال کریں تو آپس میں صلح کیا کرو؟ تو مومن کا لفظ باقی ہے کہ نہیں؟ طائفتان من الکفار من المؤمنین، مؤمنین قتال کا لفظ موجود ہے، اقتتال کہ دونوں طرف سے قتال کیا گیا، قتل غارت ہوئی دونوں کا آپس میں، مسلمان مسلمان قتل بھی کیا ہے، لیکن کیا یہ کفر اکبر ہے جو دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے؟ نہیں، تو پھر کیا باقی رہا؟ کفر اصغر رہا ہے، کفر دونہ کفر جیسے کہتے ہیں. پھر آگے فرماتا ہے کہ معتزلہ خوارج کے ساتھ موافقت کرتے ہیں آخرت میں حکم پر کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، لیکن خوارج یہ کہتے کہ ہم نے دنیا میں وہ کافر ہے، معتزلہ کہتے وہ فاسق ہے، لیکن مومن بھی نہیں ہے کافر بھی نہیں ہے. اور اہل سنت جماعت کا اتفاق ہے کہ وہ وعید کا مستحق ضرور ہے اپنے گناہوں پر، جیسے کہ نصوص میں آیا ہے. مرجیہ کے قول جیسے نے جو کہتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور امام صاحب فرماتے ہیں جب دونوں کے قول مرجیہ کے اور ان معتزل اور خوارج کی دوسری طرف قول کو اگر جمع کیا جائے، ان کے جو دلائل ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے. اور اگر ان کے الگ الگ سے دلائل دیکھا جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کا قول فاسد ہے، باطل ہے. پھر امام صاحب ایک بات فرماتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے رسول جماعت کا کفر دون کفر کے تعلق سے، یہ اختلاف لفظی ہے، اس میں یعنی کوئی فساد نہیں واضح ہوتے. جو عمل کے تعلق سے کوئی شخص کافر ہو جاتا ہے عقیدے کے تعلق سے، عمل کے تعلق سے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد اور امام ابو جعفر الطحاوی بھی اور شارح بھی ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، یہ مرجی امت الفقہ میں سے ہیں. اس لیے انہوں نے یہاں پہ غلطی کی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ لفظی اختلاف حقیقی اختلاف نہیں، اختلاف تو حقیقی ہے، لفظی کہاں پہ ہے؟ لفظی اختلاف کہاں پہ؟ کہ عمل کو ایمان سے خارج کر دے امام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق تو پڑتا نا ایمان میں، ٹھیک ہے نا. تو پھر یہی بات کی کہ کیا ایمان زیادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پھر اقوال بیان کی، پھر کفر مجاز یا کفر حقیقی کے تعلق سے بات کی. الغرض صحیح قول جو ہے کہ جو کفر یعنی جو نواقض اسلام میں سے کوئی بھی ناقض ہو، چاہے وہ دل کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے، یا زبان کے تعلق سے ہو، یا عمل کے تعلق سے ہو. عمل تعلق سے مثال کے طور پہ سجدہ کرنا غیر اللہ کو، بت کو سجدہ کرنا، قبر کو سجدہ کرنا، شرک ہے. تو ایسا عمل جو ہے وہ دار اسلام سے خارج کر دینے والا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں الحکم بغیر ما انزل اللہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہ ایک جیسا نہیں حکم، تین مختلف احکام ہیں، یا تو کفر اکبر ہوگا، یا کفر اصغر ہوگا، یا ایسا شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے راضی کردہ فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا قابل اجر ثواب ہوگا، اسے ایک اجر ملے گا. جیسے کہ پچھلے درس میں بیان کیا کفر اکبر کب ہوتا ہے؟ جب فیصلہ کرنے والا اس عقیدے سے فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بہتر ہے یا برابر ہے یا جائز ہے، ایسے شخص کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. اور کفر اصغر کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ کے خلاف جس نے فیصلہ کیا، یہ فیصلہ نہ بہتر ہے، نہ برابر ہے، نہ جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے، میں مانتا ہوں کہ جائز نہیں ہے، فیصلہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن میں کمزور ہوں دنیا کی لالچ کی وجہ سے، میں فیصلہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نازل کردہ فیصلہ کے خلاف دنیا حاصل کرنے کے لیے، ایسا شخص کافر در کفر اصغر ہے، در اسلام سے خارج نہیں ہے. اور تیسری صورت کہ اگر کوئی مجتہد عالم اجتہاد کرتا ہے کسی مسئلے میں اور اس کا اجتہاد قرآن سنت کے مخالف ثابت ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیونکہ مجتہد عالم ہے اس کو ایک اجر ملے گا اجتہاد کا، اور جو اسے غلطی ہوئی وہ غلطی اس کے لیے قابل معافی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی فیصلہ کرنے والا مجتہد فیصلہ کرتا ہے اگر اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہوا تو اس کو دوگنا اجر ملے گا، اگر غلط ثابت ہوا تو اس کو ایک اجر ملے گا. پھر امام صاحب فرماتے ہیں آخر میں پھر ایک قصہ بیان کرتے ہیں مرجیہ کے رد میں، جو کہتے ہیں ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے دیکھ مرجیہ تو الفقہ مرجیہ جیسے نہیں ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ عمل کا بھی فرق ہوتا ہے، ہاں لیکن وہ شرط نہیں مانتے سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سیدنا قدام بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے شراب پی تھی. شراب کی حرمت کے بعد تحریم ہو گئی شراب کا اسلام کے زمانے میں ہو گئی. لیکن سیدنا عمر پتہ چلا کہ وہ ان کے ساتھ بعض وہ گروپ والے جو صاحب ہیں انہوں نے شراب پی ہے. اور انہوں نے کیوں شراب پی؟ اس آیت کو غلط سمجھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فی مطعم اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات, کہ کوئی حرج نہیں ہے مومنوں پر جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ان پہ کوئی حرج نہیں ہے اگر انہوں نے شراب پی ہے جب انہوں نے تقوی کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور ایمان کا راستہ اختیار کر لیا اور عمل صالح کرتے رہے. تو یہ غلطی لگی کہ جب ہم متقی ہیں پرہیزگار ہیں عمل صالح بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں تو ہمارے لیے شراب پینا جائز ہے. اس آیت کو انہوں نے ایسے ہی سمجھا ہے سبحان اللہ. تو شراب پی سیدنا عمر کو پتہ چلا, ان کو بلایا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا علی سے اور دیگر صحابہ سے مشورہ کیا. ان کو کہتے ہیں حق بات بیان کرتے ہیں, اگر یہ مان لیتے ہیں کہ ہم غلطی پہ تھے اور شراب حلال نہیں ہمارے لیے تب تو ان پر ان کو ہم کوڑے ماریں گے, یعنی شراب پینے کی جو حد ہے وہ قائم کریں گے. اور اگر وہ انکار کریں اور اسے حلال ہی سمجھ بیٹھیں تو تب ہم ان کو قتل کریں گے. سبحان اللہ. اگرچہ صحابی بھی ہے دیکھیں لیکن اللہ تعالیٰ کا دین ہے. تو پھر ان سے بات کی گئی, ان کو سمجھایا گیا, انہوں نے کہا کہ وجہ کیا ہے, کہاں سے غلطی ہوئی. انہوں نے اس آیت کو پڑھ کے سنایا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس کو بلایا اور فرمایا آپ کیا کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے. سیدنا عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شراب پی لی تھی تحریم سے پہلے, حرمت سے پہلے. اب ان کا کیا معاملہ ہے بھائی, شراب تو پہلے پیتے تھے لیکن تحریم کا حکم بعد میں نازل ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. جب حکم نہیں تھا تحریم کا, حرمت کا حکم نہیں تھا تو پھر اس لیے پیتے تھے, لیکن جب حرمت کا حکم نازل ہو گیا اس کے بعد پینا جو ہے وہ حرام ہو گیا ہے. اس لیے یہ آیت جو ہے المائدہ آیت نمبر 93 واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.